نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فالله تعالى شأنه في محبوب پیغمبر ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی جس شخص نے میری سنت سے محبت کی میرے طریقے سے محبت کی تحقیق کے اس نے مجھ سے محبت کی ومن احبنی اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنت وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد تو یہ ہے کہ جس شخص نے میرے طریقے سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا دوسرا ارشاد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ من رغب عن سنتی جس شخص نے میری سنت سے میرے طریقے سے اعراض کیا تھا منکر فلیس منی وہ مجھ میں سے نہیں ہے یعنی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو جس نے میری سنت سے محبت کی اس کا مجھ سے تعلق ہے اور جس نے میری سنت سے منہ پھیرا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور جب تعلق نہیں ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا اسے سمجھنا مشکل نہیں ہے. اب یہ جو لفظ آیا ہے ان جو حدیثوں میں سنت کا اس کا کیا مطلب ہے سنت لفظ سنت ایک تو لفظ سنت کا وہ معنی ہے جو ہمارے یہاں متعارف ہے مشہور ہے کہ وہ چیز جو کہ فرض نہیں ہے وہ چیز جو کہ واجب نہیں ہے اور پھر اس کی دو قسمیں ہیں سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ ایک تو وہ سنت ہے اور پھر سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ سے آگے اور بھی بہت سارے مسنون اعمال ہیں جنہیں ہم مستحب بھی کہتے ہیں تو جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں سنت کی اور جب ہماری زبانوں پر لفظ سنت آتا ہے کہ بھائی سنت کا اہتمام کرو سنت کی اتباع کرو سنت کا خیال رکھو تو ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ پائے ہاتھ سے کھانا دسترخوان بچھانا زمین پر بیٹھنا تین انگلیوں سے کھانا پانی دائیں ہاتھ سے پینا تین سانس لے کر پینا شروع میں بسم اللہ پڑھنا آخر میں الحمدللہ کہنا ایک سنت کا یہ معنی ہے شریعت متحرہ کے جتنے اعمال ہیں ان کی جو کیٹیگری ہے کہ کچھ اعمال فرض ہیں کچھ اعمال واجب ہیں کچھ اعمال سنت مؤکدہ ہیں کچھ اعمال سنت غیر مؤکدہ ہیں اور کچھ اعمال مستحب ہیں اور آگے پھر نوافل تو جب بھی ہم سنت 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 بولتے ہیں تو ہمارا ذہن سنت مؤکدہ کی طرف جاتا ہے کہ ظہر سے پہلے چار رکعت سنت ہے سنت غیر مؤکدہ کی طرف جاتا ہے کہ عصر سے پہلے چار رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے اور مستحب اعمال کی طرف جاتا ہے کہ سونے سے پہلے سرما لگانا یہ مستحب ہے, یہ سنت عمل ہے. احادیث شریفہ میں جہاں جہاں سنت کا لفظ آیا ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشہور ہے. احادیث شریفہ میں جو لفظ سنت آیا ہے, سنت, یہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جتنے اعمال ہیں ان کی کیٹیگریز نہیں بنی تھی, یہ بعد میں فقہا نے کیا ہے یہ کام ہماری سہولت کے لیے. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ عمل اتنا اہم ہے اور یہ اس سے کم درجے کا اور یہ اس سے کم درجے کا, وہ سب علماء تھے, فقہا تھے, سمجھدار لوگ تھے. بعد میں امت کے فقہا نے, اللہ تعالی شانہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, ہماری سہولت کے لیے عمل کی مختلف کیٹیگریز بنا لی تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس عمل کو چھوڑیں گے تو آخرت میں سزا ہوگی, اس کو چھوڑیں گے تو آخرت میں سزا ہوگی, اس کو چھوڑیں گے تو پکڑ ہوگی, اس کو چھوڑیں گے تو پکڑ تو نہیں ہوگی مگر اجر و ثواب سے محرومی ہوگی, اس کو چھوڑیں گے تو پکڑ تو نہیں ہوگی مگر برکات سے, روحانی ترقیات سے محرومی ہوگی. تو یہ کیٹیگری ہو گئی کہ یہ فرض ہے, یہ واجب ہے, یہ سنت موقدہ ہے, یہ سنت غیر موقدہ ہے, یہ مستحب ہے اور یہ نفل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ساری کیٹیگریز نہیں تھی, وہاں بس دو باتیں تھیں, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, یہ ضروری ہے, اس کو اگر چھوڑو گے تو گناہ ہوگا, اور یہ ضروری نہیں, اگر چھوڑو گے تو گناہ نہیں ہوگا مگر کرنے سے فائدہ بہت ہوگا. تو جب حدیث میں لفظ سنت آتا ہے تو اس کا وہ معنی نہیں ہے جو فقہا نے بیان کیا ہے. حدیث میں جب لفظ سنت آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا طریقہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان نکاح سنتی, کہ نکاح میری سنت ہے, نہیں, ان نکاح من سنتی, نکاح میرے طریقے میں سے ایک چیز ہے, میں جو طریقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چیز نکاح بھی ہے. تو مر رغب عن سنتی, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا, اور طریقے میں سب کچھ آ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واجبات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن موقدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن غیر موقدہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحبات, ظاہری اعمال نماز روزہ زکوٰۃ حج, باطنی اعمال حسد سے بچنا, کینے سے بچنا, ریا سے دل کو پاک کر کے اس میں اخلاص لانا, بے صبری سے بچ کر دل کو صبر سے مزین کرنا, ناشکری سے بچ کر دل کو شکر سے آراستہ کرنا, پھر اس میں عقائد بھی آ گئے, معاملات بھی آ گئے, عبادات بھی, معاشرت بھی, اخلاق بھی, یعنی پورا دین, سنت بمانا پورا دین. جو میرے دین سے اعراض کرے گا, یہ مراد ہے, جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا, جو میری زندگی سے اعراض کرے گا, جو میرے لائے ہوئے دین سے اعراض کرے گا, وہ مجھ میں سے نہیں, اور جو میرے طریقے سے میرے لائے ہوئے دین سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب اس کے بعد سنت کا کیا معنی ہوا؟ پورے دین پر چلنا. دیکھو کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سنتیں ہیں, یہ جو مستحبات ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. اگر کسی شخص کو ایک مستحب پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے وہ دنیا وما فیہا سے بہتر, مسواک کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے ایک مرتبہ صرف, دنیا وما فیہا سے بہتر. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جو جو کام کیے ہیں, چاہے وہ کام فرض ہو, چاہے وہ کام واجب ہو, چاہے وہ کام سنت موقدہ ہو, چاہے وہ کام سنت غیر موقدہ ہو, چاہے وہ کام مستحب ہو, اس کے مقابلے میں دوسری کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یعنی ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی دوسرا طریقہ ہے, مستحب کے مقابلے میں دوسرا کوئی طریقہ ہے, وہ عمل کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے, وہ طریقہ کہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. سنت تو اتنی اونچی چیز ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اتباع سنت, تو اسے ہمارا ذہن صرف ادھر متوجہ ہوتا ہے, اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ کم سے کم ادھر تو متوجہ ہوتا ہے, لیکن میری چاہت یہ ہے کہ جب بھی اتباع سنت کا لفظ استعمال کیا جائے تو ہمارا ذہن پورے دین کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ ہمیں غلط فہمی نہ رہے کہ بس یہ چند مستحبات پر ہم عمل کر رہے ہیں اسی سے ہماری نجات ہو جائے گی. ہو سکتی ہے اللہ اگر چاہے تو, مگر نہیں, یہ فرض نہ ہوگا. عادلہ کا معاملہ اللہ نے اگر کیا تو یہ سب کچھ دکھا جائے گا, پورا طریقہ. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس پر عمل کرنا ہے. حرام سے بچنا ہے, مکروہ تحریمی سے بچنا ہے, فرض کو بجا لانا ہے, واجب کو بجا لانا ہے, سنت موقدہ کو ادا کرنا ہے, اور آگے جا کر مکروہ تنزیہی سے بھی بچنا ہے, سنت غیر موقدہ پر بھی عمل کرنا ہے اور مستحب پر بھی عمل کرنا ہے, اور جتنا زیادہ ہو سکے نفل کو بھی ہمیں اپنی زندگی میں جگہ دینا ہے. یہ ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ ہے پورا طریقہ. اب میں سنت غیر موقدہ کے سلسلے میں عرض کروں, صرف سنت غیر موقدہ کے سلسلے میں. آگے جو مستحب ہے وہ تو بہت دور کی بات ہے, نفل ہے بہت دور کی بات. ابھی عشاء کی نماز ہوئی, عشاء سے پہلے چار رکعت سنت غیر موقدہ. ہم میں سے کئی لوگ ہوئے ہیں جو اسی لیے دیر سے مسجد میں آئے ہوں گے کہ سنت غیر موقدہ ضروری نہیں ہے, تو چلو 8:15 بجے پہنچتے ہیں. اگر ظہر کی نماز ہوتی تو ہم 1:15 بجے نماز ہوتی تو 1:10 تک میں پہنچ جاتے, اسے کہ سنت موقدہ ضروری. دیکھو اہتمام ہے. پر جہاں سنت غیر موقدہ آ جاتی ہے عصر میں, عشاء میں, ہم بالکل وقت پر پہنچتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ہمیں سنت غیر موقدہ پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں ہے. اچھا, نماز سے فراغت ہو گئی, 2 رکعت سنت, 3 رکعت وتر, فارغ ہو گئی. اب دین کی بات ہونے والی ہے, ایک تو ہے نا کہ گھر چلے جاتے ہیں, مگر دین کی بات ہونے والی ہے تو جب تک دین کی بات شروع نہیں ہوتی اس وقت تک انتظار تو کرنا ہی ہے. اور دیکھ رہے ہیں کہ 2-4 اور حضرات مشغول ہیں, یا جو بولنے والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے, تو جب تک یہ فارغ نہیں ہوگا اس وقت تک تو بات شروع ہوگی نہیں. مگر ہم بیٹھے رہیں گے, بات چیت میں لگے رہیں گے, مگر نفل ہم سے نہیں پڑھی جائے گی. یعنی اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ڈر والا تعلق ہے, ڈر خوف والا, کہ جہاں پٹائی کا ڈر ہے وہاں کرو, محبت والا تعلق نہیں. بس میری آپ حضرات سے درخواست ہے, سب سے پہلے میں اپنے نفس سے مخاطب ہوں, میں بھی محتاج ہوں ان باتوں کا, کہ تھوڑی ہم اپنی سوچ کو بدلیں اور اللہ سے بجائے صرف خوف کے تعلق کے محبت کا تعلق پیدا کریں. محبت کا تعلق اللہ تعالیٰ شان ہو کہ ہم پر دو حق ہیں, ایک حق کی عظمت, دوسرا حق کی محبت. عظمت کا حق, اللہ کی عظمت ہونی چاہیے دل میں, دوسری اللہ کی محبت ہونی چاہیے دل میں. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو حق, اسی طرح ماں باپ کے بھی دو حق, اسی طرح اپنے اساتذہ کے بھی دو حق, اسی طرح بڑے بھائی کے بھی دو حق, عظمت اور محبت. اب ایک شخص اتنا ہی کر کے بیٹھ جاتا ہے جو ضروری ہوتا ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے دل میں عظمت ہے, مگر محبت کی دلیل یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو بھی کرتا ہے جو ضروری نہیں ہے. اب ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ سے ہمارا تعلق عظمت و محبت دونوں کا ہے یا صرف عظمت کا ہے. اس کلچر کو تھوڑا بدلنے کی ضرورت ہے, اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کا ایک حصہ فرائض ہے, بالکل کوتاہی ہم نہ کریں. واجبات ہیں, بالکل کوتاہی نہ کریں. حرام سے بچنا ہے, بالکل کوتاہی نہ کریں. مکروہ تحریمیہ سے بچنا ہے, بالکل ہم کوتاہی نہ کریں. اور اگر ان میں سے کسی چیز میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ واجب ہو جاتی ہے, توبہ فرض, تو اس کو ہم فوراً بجا لائیں توبہ کو, اس میں کوتاہی نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ سنن اور مستحبات اور نوافل کا بھی خوب اہتمام کریں. جتنا کام اس وقت ہو رہا ہے وہ ہم کرتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مستحبات کو چھوڑ دو, نوافل کو چھوڑ دو اور پہلے نہیں, جو ہو رہا ہے وہ کرتے رہیں, جو نہیں ہو رہا ہے ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. تو بھائی اتباع سنت کا معنی یہ ہے کہ پورے دن بھر, اس کے اوپر سارے وعدے ہیں اللہ کی طرف سے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, تم میری اتباع کرو. تو اتباع کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سنن اور مستحبات پر عمل کرو اور فرائض اور واجبات اور حرام سے بچنے میں بے پرواہی اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. نا فت تبھی اون, تم میرے پیچھے چلو, میری چال چلو, میرے نشانہ کے قدم پر چلو. یعنی میں فرض کی سمت میں جا رہا ہوں تو تم فرض کی طرف آؤ, واجب کی طرف جا رہا ہوں تو واجب کی طرف آؤ, میں سنت موقدا کی طرف جا رہا ہوں تو تم بھی سنت موقدا. میری 24 گھنٹے کی تم زندگی دیکھو کہ میں کس وقت کیا کر رہا ہوں اور اسے تم نقل کرنے کی کوشش کرو. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ تعالی, حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے بھی شیخ ہیں, میرے شیخ حضرت مولانا یوسف رفیعانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں, وہ بڑے لوگوں میں سے ہیں. وہ ایک عجیب بات فرماتے تھے, وہ فرماتے تھے کہ مستحب کا معنی کیا ہے. فرماتے تھے کہ مستحب کا معنی ہے پسندیدہ. وہ فرماتے تھے کہ پسندیدہ چیز چھوڑنے کے لیے ہوتی ہے یا کرنے کے لیے. ہمارے یہاں تو پسندیدہ کا مطلب ہے کہ چھوڑ دو بس, مستحب کوئی ضروری نہیں. بلکہ بعض لوگ تو نادانی میں کہتے بھی ہیں کہ بھائی سنت ہی تو ہے, مستحب ہی تو ہے, مکروہ ہی تو ہے. ایسے الفاظ بھی نہیں نکلنے چاہیے زبان سے. مستحب پسندیدہ ہے اور پسندیدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور میں اس پر اضافہ کر کے کہتا ہوں کہ مکروہ کا کیا معنی ہے, ناپسندیدہ. تو ناپسندیدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے یا بچنے کے لیے. اب ہمارا معاملہ کیا ہے کہ پسندیدہ جو ہے مستحب, وہاں ہم کہتے ہیں کہ مستحب ہی ہے نا, اگر چھوڑ دے تو کیا حرج ہے. اور مکروہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ مکروہ ہی ہے نا, اگر کر لے تو کیا حرج ہے. دیکھو شیطان الگ کیسے مسلط ہو گئے ہم پر. تو آج یہ جمعہ کی شب بھی ہے, اس لیے دل میں یہ تقاضا پیدا ہوا کہ سنت کی اتباع کی تلقین اپنی ذات کو بھی کرو اور اپنی ذات کو خطاب کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں بھی یہ درخواست کرو کہ اتباع سنت کا اہتمام ہو. فرائض کا, یہ فرائض بھی سنت کا حصہ ہے, طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فرائض کا اہتمام, واجبات کا اہتمام, سنن موقدہ کا اہتمام, حرام سے بچنے کا اہتمام, مکروہات تحریمیہ سے بچنے کا اہتمام, اور آگے پھر آگے سنن غیر موقدہ, مستحبات اور نوافل. حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے, حضرت فرماتے ہیں نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم اگر ان کو دیکھ دیکھ کر کوئی چلتا رہے گا تو سیدھا جنت میں چلا جائے گا. نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. یحببکم اللہ، یہ سنت کے راستے کا معنی یہی ہے کہ پورا دین اللہ سے ملاتے ہیں. یحببکم اللہ، تو میرے نشانات قدم پر چلو، اللہ تم کو محبوب بنا دے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رہن سہن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اتنی پسند تھی کہ جو اسے نقل کر کے اپنی زندگی کو اس زندگی جیسی بنا لیتا ہے، اس سے بھی اللہ کو محبت ہو جاتی. اللہ محبوب بنا لے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا. تو میرے بھائیو، ہماری معراج یہی ہے. ہماری سب سے بڑی معراج کیا ہے؟ سپر پاورز ہیں، ان کی معراج یہ ہے کہ انہوں نے بہت ترقی کر لی مادی اعتبار سے. انہوں نے ایٹم بم بنا لیے اور پتہ نہیں، وہ ان کی معراج. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی، وہ جل جائے گا. ہماری اور آپ کی معراج کیا ہے؟ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا. میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. یہ ہماری معراج ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ جائے اور پھر قدموں کے جو نشانات ہیں ہم اس کے مطابق چلتے رہے. تو آپ سب دوستوں سے میری درخواست یہی ہے کہ علم حاصل کرو. علم ہماری دعوت و تبلیغ میں بھی جو تیسرا نمبر ہے، علم و ذکر. علم کی بڑی اہمیت ہے. ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم بولتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ ہمارا یہ جو قال ہے اسے حال سے بدل دے. علم کے بارے میں ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں کتنا بولتے ہیں، مدارس کے اندر کتنا بولا جاتا ہے، خانقاہوں میں کتنا بولا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ علم کے پیچھے جتنا ہمیں وقت کھپانا چاہیے ہم نہیں کھپا رہے ہیں. میں دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ دین میں اللہ نے ترقی رکھی ہے. دین کیا ہے؟ علم ہے بھائی. پانچ وقت کی نماز یہ علم ہو گیا تو یہ دین کا حصہ ہو گیا. زکات علم. ان نحاظ العلم دین. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ علم ہی دین ہے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ علم اگر غلط تو دین غلط، علم صحیح تو دین صحیح، علم کامل تو دین کامل، علم ناقص تو دین بھی ناقص. جتنا علم بڑھتا جائے گا اور جتنا علم بڑھے گا پھر عمل بڑھے گا، عمل بڑھے گا تو دین کامل ہوتا چلا جائے گا. تو علم حاصل کرو، علماء کے پاس بیٹھو اور معتبر علماء کرام کی کتابیں پڑھو. علماء کی سرپرستی میں آج کل لٹریچر بھی بہت مل جاتا ہے اور پتا نہیں مارکیٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے، اور یہ انٹرنیٹ نے تو بیڑا ہی دین کا غرق کر رکھا ہے ہر اعتبار سے. تو میں انگلینڈ میں نوجوانوں کے مجمع میں جب بیان کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ مفتی گوگل اور مولانا گوگل کی بات مت جاؤ. علم حاصل کرنا ہے تو صحیح ذرائع ہے، معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس سے علم حاصل کر رہے ہیں، کون ہے یہ صاحب، کون ہے، کہاں پڑھا ہے انہوں نے، ان کے پیچھے کون ہے، ان کے اساتذہ کون ہے، ان کی سند کیا ہے. ایک حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ایک حدیث صحیح ہو جاتی ہے، تو حدیث صحیح اور ضعیف کیسے ہو جاتی ہے؟ سند کی وجہ سے. تو علم صحیح اور غلط، صحیح اور کمزور، سند کی معلوم کر دیے صاحب کون ہے. اب انٹرنیٹ پہ چلے گئے، گوگل میں سلاد لکھ دیا اور اب سلاد کے اوپر جتنے مضامین آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں، نہ اوتھر کا نام ہے، نہ لکھنے والے کا نام ہے. نام ہے تو آپ کو پتا نہیں کہ کون ہے، کہاں پڑھا ہے. دشمنوں نے بھی بہت کچھ اس پہ ڈال رکھا ہے. یوٹیوب جو ہے، یوٹیوب بہت خطرناک، بہت خطرناک. اس پہ لوگ چلے جاتے ہیں، جاتے ہیں کسی کا بیان سننے کے لیے اور بات کہاں ختم ہوتی ہے اس کا کوئی وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے. بات ختم کہاں ہوتی ہے؟ یوٹیوب پر جاتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیان کو سننے کے لیے، اور انجام کیا ہوتا ہے وہ تو خود دیکھنے والے جانتے ہیں. اور کئی لوگ یوٹیوب پر جاتے ہیں، اس کا بیان سنتے ہیں، اس کا بیان سنتے ہیں. اور آج کل بیانات کی تصریح تباہ کے لیے سنے جا رہے ہیں، دین حاصل کرنے کے لیے نہیں، تفریح تباہ کے لیے. تو جس کی آواز اچھی ہے، جس کا بولنے کا انداز اچھا ہے، جس کا ایکسنٹ اچھا ہے، لوگ اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کرتے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، یہ معلوم نہیں کرتے کہ اس کی سوچ کیا ہے، اس کی فکر و نظر کیا ہے، یہ کون شخص ہے. علم مستند ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے عرض کیا کہ علماء کی صحبتوں میں بیٹھا جائے اور علماء سے پوچھ پوچھ کر کتابیں پڑھی جائے، اچھی اچھی کتابیں پڑھی جائے اور علم کو بڑھایا جائے. اور یہ شب جمعہ ہے تو جمعہ کے دن مغرب کی نماز سے لے کر دوسرے دن کی مغرب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا چاہیے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو روزانہ کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک بھیجنا چاہیے. درود ابراہیم سب سے افضل ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں درود پاک کے، اس میں سب سے جو چھوٹا ہے صلوات اور سلام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے یہ چلا آ رہا ہے، شاید یہ سب سے زیادہ پڑھا جانے والا درود ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر سستی ہے، غفلت ہے، تو 300 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیونکہ درود ابراہیمی سب سے افضل ہے تو 8, 10, 12, 15 کے بعد ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سائیکولوجیکلی آسان لگے گا، اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ پھر درود ابراہیمی بھی آ جائے گا. کم سے کم 300 مرتبہ ارادہ کر لو کہ آج سے روزانہ 300 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، اور جمعہ کے دن 300 سے زیادہ، 300 سے زیادہ. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصیت ہے، وہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سردار ہے، تو اس دن کو درود پاک کے ساتھ خاص کیا ہے، فضیلتیں بڑھ جاتی ہے جمعہ کے دن. تو روزانہ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن 350 مرتبہ پڑھ لو، 400 مرتبہ پڑھ لو، 500 مرتبہ پڑھ لو. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک مسجد ہی میں تشریف فرما ہوتے تھے، اور عصر سے مغرب تک درود پاک میں مشغول رہتے تھے، اور مغرب سے کچھ پہلے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے. تو درود پاک ہر جمعہ کو 24 گھنٹے درود پاک کا اہتمام کرو. اور دوسری چیز جو کرنی ہے وہ یہ کہ شب جمعہ میں اگر ہو سکے تو سورہ دخان کی تلاوت کرو، یہ 4 صفحے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات میں جو شخص سورہ دخان کو پڑھے گا تو اللہ تعالی شانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرمائیں گے. ابھی گرینیڈا میں لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے سالوں سے کما رہے ہیں اور گھروں کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو بڑی مشکل سے ایک دو تین گھر بنا پائے ہوں گے 25, 30, 40 سال میں. یہاں پورے سال کے 52 محل تیار ہو جاتے ہیں جنت میں، اور محل اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ، فرنیچر اور اہل خانہ اور باغات سب کچھ. 4 صفحے کی ہے سورہ دخان، تو ہر جمعہ کو سورہ دخان شب و رات کو طے کر لیجیے کہ مغرب کی بات پڑھ لیں گے یا عشاء کی بات. اور سورہ کہف کی تلاوت، سورہ کہف ذرا لمبی ہے، آج سے 4:15 تک کی ہے، یہ ذرا لمبی ہے تو دیر لگتی ہے، تقریباً 15-20 منٹ لگتی ہے. تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آہستہ پڑھنے والا ہے تو گھبرائے نہیں، وہ ایسا کرے کہ ہر جمعے کو ایک رکو پڑھ لے، ایک رکو. جب ایک رکو گرفت میں آ جائے پھر دو کر لے، جب دوسرا بھی اس کے بار بار جب پڑھیں گے تو گرفت میں آ جائے گا، جب دوسرا رکو گرفت میں آ جائے پھر 3 کرے، ایک سال کے اندر اگر پوری سورت گرفت میں آ جائے گی 15 منٹ میں انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ فتنے کے دجال سے محفوظ رہے گا. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری امت پر دجال کے فتنے سے بڑھ کر دوسرا کوئی فتنہ نہیں آئے گا. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے کوئی فتنہ متاثر نہیں کرے گا. تو فتنوں کا زمانہ ہے، خود بھی پڑھو اور بچوں سے بھی پڑھواؤ. اور جمعہ کے دن جو ہے مسجد میں جلدی آنے کی کوشش کی جائے, غسل کر کے آنے کی کوشش کی جائے, صفائی کر کے آنے کی کوشش کی جائے, ناخن ترا کے جائیں, عمدہ کپڑے پہنے جائیں, جتنا جلدی ہو سکے آئیں اور امام سے جتنا قریب ہو سکے بیٹھیں اور دھیان سے خطبے کو سنیں. اور جمعہ کے دن ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے 70 گنا, اس لیے عمل کو بڑھائیں, عمل کو بڑھائیں, سنن موقدہ, سنن غیر موقدہ, نوافل, تلاوت, عمل کو بڑھائیں. اور مبارک دنوں میں مبارک جگہوں میں غلط کام تو ہونا ہی نہیں چاہیے, تو باقی 6 دنوں میں بھی خوب احتیاط کرنا چاہیے, مگر جمعہ کے دن خاص طور پہ کہ اگر نیکی نہ کمائیں تو کم سے کم بربادی تو اپنے اوپر نہ لاؤں. یہ چند گزارشات تھی, اللہ تعالیٰ چاہوں مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے دین کے ساتھ تعلق نصیب فرماوے, علم میں برکت دے, عمل میں برکت دے, اور ہم دوسروں کو عمل پہ لانے والے بھی بنے, خود بھی جنت میں جانے والے بنے, دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے والے بنے. اللہ تعالیٰ چاہوں جمعہ کے مبارک دن کی قدردانی نصیب فرماوے اور مبارک ایام اور مبارک جگہوں کی قدردانی نصیب فرماوے. میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھائی جمعہ کا دن مبارک ہے, مگر آپ نے جمعہ کے دن میں کوتاہی کی تو آپ کے حق میں مبارک نہیں ہے, یہ مبارک اس کے حق میں ہے جو اس کی قدردانی کرتا ہے. اگر جمعہ کے دن میں کسی نے کوتاہی کی تو اس کے لیے تو یہ جمعہ کا دن مبارک ہے, اور اگر کوئی شخص جمعہ کے دن کے علاوہ کسی اور دن میں بھی کسی گھڑی میں اس گھڑی کی قدر کر کے کوئی اچھا عمل کر لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے مبارک ہی ہے. کسی گھڑی کو کسی دن کو مبارک بنانا تو ہمارے ہاتھ میں ہے, ہر گھڑی کو ہر دن کو مبارک بنائیں, اور اللہ تعالیٰ چاہے اسے خوب دعا بھی کریں کہ اللہ آپ کی بارگاہ سے جب بھی کوئی خاص عنایت ہو رہی ہو اس وقت مجھے غافل مت رکھنا. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ اگر میں نیند میں بھی ہوں اور تیری طرف سے کوئی خاص عنایت ہو رہی ہو اس وقت مجھے نیند سے بیدار کر کے تیرے ذکر میں لگا دینا, میرے کام میں لگا دینا. اللہ تعالیٰ شان ہو مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثبت قلوبنا على طاعتك ومقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تمنع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهد الناس جميعا, اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تحتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم انا نسألك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلاه ورد في الجنة جنة الخلد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين. اللهم اجعلنا من اوليائك الصديقين. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع. اللهم انا نسالك سائر الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا. اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل طوائف قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأقربائنا ولمحبينا وللمسلمين ولمن مر حقنا علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ورحمة الله.